حضرات، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل، ہم سبھی حضرات سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته فی کل حول من الاحوال مقتحم. هو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم. فاق النبیین فی خلق ولم يدانوه فی علم ولا کرم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں: اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق اور اس کی عطا سے ماہ رمضان المبارک میں ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ ماہ مبارک کا تیسرا جمعہ ہے. اس سے پہلے دو جمعے کو میں یہاں موجود نہیں تھا. اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے زیارت حرمین شریفین کے لیے گیا ہوا تھا. ایک ہفتہ کعبہ جلال کی بہاروں میں رہا اور دو ہفتے گنبد خضرا کے سایہ رحمت میں رہا. دونوں ہی مقام پر میں نے جہاں سب کے لیے دعائیں کی ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی ان کا نام لے لے کر میں نے دعائیں کی، اور مجموعی طور سے تمام مصلیان کرام کے دعائیں کی ہیں. میں نے خانہ کعبہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، میرے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے سب کی مغفرت فرما دے، اور گنبد خضرا کے سائے رحمت تلے میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، جو لوگ محبوب سبحانی میں نمازیں پڑھتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. تو میں نے تو دعائیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو توفیق بخشے اور وہاں جائیں تو آپ دونوں بارگاہوں میں اس حقیر کو ضرور یاد رکھیے گا. آج رمضان کی 19ویں تاریخ ہے، 19واں روزہ ہے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے میں ایک مخصوص قسم کی عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، حضور سرورِ کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث ہے جس کو حضرت امام نافع نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعتکف فی المسجد یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہی حدیث پاک مسلم شریف میں ایک مقام پر اور ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد امام نافع نے فرمایا کہ وکان عبد اللہ اران المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المسجد، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے وہ مکان دکھایا، مجھے وہ جگہ دکھائی کہ مسجد کے جس مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ عشرہ جو آنے والا ہے، چونکہ اعتکاف کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے مخصوص بندے اپنی دنیا کے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنا سارا کاروبار، سارا بزنس چھوڑ کر، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد میں آ کر معتکف ہو جاتے ہیں، عبادت کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، عبادت کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گویا کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں، میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد اگر وقت بچے گا تو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی حکمت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اعتکاف کا معنی سمجھ لیں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا ایک معنی لغوی ہے، یعنی ڈکشنری میں لغت میں اعتکاف کا معنی کیا ہے، اور ایک معنی شرعی ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے سامنے عبادت کی نیت سے قیام کر لیا جائے، کھڑا ہو جایا جائے، تو اس کو لغت میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس کھڑا ہو جانا، یہ لغت میں اعتکاف ہے۔ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا، اسے شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ دونوں ہی معنی قرآن مقدس میں مستعمل ہیں، دونوں معنی قرآن مقدس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتو علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، تو بنی اسرائیل یعنی یہودی ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کے پاس تعظیم کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یعکفون لفظ آیا ہے، اعتکاف کا یہاں لغت کا معنی مراد ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں رہو تو بیوی سے مباشرت مت کرو، جنسی لذت حاصل مت کرو، ہم بستری مت کرو۔ تو یہاں پر اعتکاف کا شرعی معنی مراد ہے۔ دونوں معنی قرآن مقدس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، اعتکاف فرض، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف فرض وہ اعتکاف ہے جو نظر ماننے سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ نظر مطلق ہو چاہے نظر معین ہو۔ مثلاً کسی نے کہا کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے نظر مانتا ہوں کہ فلا دن کا میں اعتکاف کروں گا یا فلا مہینے میں میں اعتکاف کروں گا، تو نظر مانتے ہی یہ اعتکاف اس کے ذمے واجب ہو گیا، اب کرنا ضروری ہے۔ اور اعتکاف سنت تو یہی اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف نظر مقید کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ اگر میرا فلا کام ہو گیا یا میرا فلا کام بن گیا یا میری فلا نیت پوری ہو گئی تو میں فلا دن کا اعتکاف کروں گا، اس طرح کے نظر ماننے سے اعتکاف واجب و فرض ہو جاتا ہے، ذمے پہ عائد ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اعتکاف سنت یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور اعتکاف نفل یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ایک گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، دو گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، ایک لمحے کا بھی ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے، آپ نے کہا نویت و سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف شروع ہو گیا، جب تک مسجد میں رہے اعتکاف رہا، اور جیسے مسجد کے باہر گئے اعتکاف آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو یہ جو اعتکاف نفل ہے اس میں روزے کی حاجت نہیں ہوتی، روزہ ضروری نہیں ہے، روزے کے بغیر یہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمارے فقہ احناف فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتکاف نفل مکمل ایک دن کا ہو، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہو یہ اعتکاف نفل، تو اس میں بھی روزہ ضروری، روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف سنت یہ 10 دن کا ہوتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اعتکاف واجب یعنی نظر ماننے کے بعد جو اعتکاف ذمے پہ عائد ہوتا ہے، یہ بھی روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تین اعتکاف کی تین قسمیں، سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے جو بڑا باریک فقہی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت کے جو احکام ہیں، ان احکام میں کس اعتکاف کی رعایت کی گئی ہے؟ اعتکاف نفل کے احکام الگ ہیں، اعتکاف فرض کے احکام الگ ہیں، اور اعتکاف سنت میں اعتکاف فرض کے احکام ملحوظ ہیں یا اعتکاف نفل کے؟ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چونکہ کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، مسائل معلوم نہیں ہوتے تو اعتکاف میں بڑی گڑبڑیاں کر دیتے ہیں، بڑی غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، کماخو اعتکاف ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ کرنے والے وہ بھی غور سے سن لیں، جو نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی، مسئلہ ہے معلوم ہو جائے گا، علم اضافہ ہو جائے گا، دوسروں کو بتائیں گے ثواب ملے گا۔ عام طور سے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سنت میں نفل کے احکام کی رعایت ہوتی ہے۔ مثلا نفل میں، نفل نماز میں قیام یہ فرض نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، سنت میں بھی قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے سوائے فجر کی سنتوں پہ، اس لیے کہ فجر کی سنت میں قیام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ اس کو واجب کے درجے میں رکھا گیا علماء کرام نے، اس لیے فجر کی سنت کی قضا بھی کی جاتی ہے۔ تو سنت میں بھی قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نفل میں نہیں ہے۔ اسی طرح نفل کی نمازوں میں اگر ایک سورت کی تکرار کی جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اسی طرح اگر سنت میں کوئی شخص ایک سورت کی تکرار کرے تو مکروہ نہیں ہے۔ چلتی سواری میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، اسی طریقے سے سنت پڑھنا بھی جائز و درست ہے۔ اور اگر سواری پر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے تو سواری کا رخ اگر خانہ کعبہ نہیں ہے تب بھی جائز و درست ہے، یہی ہر سنت کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص نفل میں بے ترتیب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، سنت میں بھی مکروہ نہیں، فرض میں مکروہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی میں سورہ ناس، دوسری میں سورہ فلق پڑھے تو مکروہ ہے یہ، لیکن یہ چیز نفل میں مکروہ نہیں ہے، سنت میں بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں سنت میں نفل کے احکام کی رعایت ہو رہی ہے، جو احکام نفل کے ہیں وہ احکام سنت کے بھی ہیں، لیکن اعتکاف کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف میں فرض کے احکام کی رعایت کی گئی ہے، یعنی اعتکاف فرض کے جو احکام ہیں، یعنی کوئی شخص نظر مانے، نظر ماننے کے بعد جو اعتکاف پر فرض ہوگا اس کے جو احکام ہوں گے وہ احکام اعتکاف سنت میں ملحوظ ہیں۔ مثلا کسی نے نظر مانے کی اعتکاف کروں گا، اب اس نے اعتکاف کیا، باہر نماز جنازہ آئی ہے، نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہو سکتا، مسجد کے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو یہ عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، یا گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے باہر نہیں، مسجد سے نکل سکتا، باہر نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ احکام ہیں۔ حاجیوں کا قافلہ آیا، یہ اعتکاف فرض میں ہے، یہ سوچے کہ ہم جا کے قافلے والوں سے ملاقات کر لیں، استقبال کر لیں، گلے میں ہار ڈال دیں، ان کو خوش آمدید کہہ دیں، تو یہ نہیں کر سکتا، مسجد کے باہر نکل نہیں سکتا، یہ اعتکاف فرض کے احکام ہیں۔ ہاں پیشاب پخانے کے لیے نکل سکتا ہے، ناپاک ہو گیا تو غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اور جس مسجد میں ہے، اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی، تو دوسری مسجد میں جمعے کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ احکام ہے، یہ تمام احکام اعتکاف فرض کے ہیں۔ اعتکاف نفل میں کوئی پابندی نہیں، مریض کوئی ہے تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں، حاجیوں کا قافلہ آیا آپ جا سکتے ہیں، جیسے ہی مسجد کے باہر آئیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پھر آئیں گے دوبارہ اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جنازہ آیا تو نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، باہر نکل سکتے ہیں جب تک مسجد میں اعتکاف ہے، اور جیسے ہی مسجد کے باہر آئے اعتکاف مکمل ہو گیا، اب دوسرا دوبارہ آئیں گے دوسرا اعتکاف شروع ہوگا۔ تو یہ اعتکاف فرض کے احکام بیان کیے میں نے، اور اعتکاف نفل کے احکام بیان کیے۔ اب اعتکاف سنت جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت ہے، اس میں وہی احکام ملحوظ ہیں جو احکام اعتکاف فرض میں ہیں۔ اب کوئی شخص اگر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اور باہر جنازہ آیا ہوا ہے, تو چونکہ جنازے کی نماز مسجد کے باہر ہوتی ہے, مسجد کے اندر درست نہیں ہے, تو اب وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد کے باہر نکل نہیں سکتا ہے. اسی طرح گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی خاص رشتہ دار بیمار ہوگا تو عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, حاجیوں کا قافلہ ہے نکل نہیں سکتا ہے, گرمی دور کرنے کے لیے وہ مسجد کے باہر جا کے غسل نہیں کر سکتا ہے, اور مسجد میں تو غسل کرنا درست ہی نہیں ہے. تو یہ جو اعتکاف سنت ہے اس میں وہ تمام احکام ملحوظ ہیں جو احکام اعتکاف فرض میں ہیں. اب اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے, اللہ توفیق دے تو آپ سب لوگ اعتکاف کریے. اعتکاف میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اللہ گھر کا دھرنا دے لیتا ہے, اللہ کے گھر کے گھر میں آ کر چوکھٹ چوم لیتا ہے, چوکھٹ پکڑ لیتا ہے اور یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے نوازے گا نہیں, جب تک میں تیری رحمت کا امیدوار نہیں ہو جاؤں گا, تیری رحمت مجھے حاصل نہیں ہو جائے گی, تیرا فضل و کرم مجھے حاصل نہیں ہو جائے گا, میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. دیکھیں ہم اللہ کے بہت کمزور گنہگار ناقص بندے ہیں, ناکارہ بندے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے دنیا میں, اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی جانب منسوب کیا ہے, مثلا مسجد ہے, اللہ نے اسے اپنا گھر کہا ہے, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, ہم خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں, لاکھوں لاکھ سب کرایہ خرچ کر کے جاتے ہیں, وہاں جا کے برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ مساجد, یہ بیوت اللہ ہیں, اللہ کا گھر ہے, یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوگی کوئی شخص مسلسل 10 دن تک اللہ گھر میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. سال ہر سال تک مسجد سے باہر رہتے ہیں, کاروبار میں ہم مصروف رہتے ہیں, اور کاروبار میں مصروفیت کی بنیاد پر, معاشرے میں رہنے کی بنیاد پر, لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بنیاد پر بہت سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان گنہگار ہو جاتا ہے, خطاکار ہو جاتا ہے, فاسق و فاجر ہو جاتا ہے, اور توبہ کرنی پڑتی ہے, توبہ نہ کرے جہنم کو وہ حقدار ہو جاتا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ 10 دن تک دنیا کے تمام کاروبار کی مصروفیت سے وہ بری ہو کر بالکل مسجد میں آ کر اللہ کی بات کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے. گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ گناہ سرزد اس وقت ہوتے ہیں جب انسان بات چیت کرتا ہے, معاشرے میں رہتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, کوئی کسا کام ہو جاتا ہے جس کی بنیاد منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں, غلط کام ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے, پیروں کے ذریعے. تو جو منبع ہے گناہوں کا, یہ نفس سرکش ہے, یہ اس وقت حرکت میں رہتا ہے جب انسان مسجد کے باہر رہتا ہے, خدا کے گھر سے باہر رہتا ہے. لیکن جب یہی انسان مسجد میں آ کر معتکف ہو جاتا ہے تو نفس امارہ بالکل کنٹرول میں رہتا ہے, کسی سے بات چیت کرنا نہیں ہے, گھر سے مسجد کے باہر نکلنا نہیں ہے, کوئی کاروباری معاملہ کرنا نہیں ہے, نفس کی شرارت سے باز رہتا ہے, تو گناہوں سے مکمل طریقے سے باز رہتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مکمل طریقے سے اس نے اعتکاف کیا, اعتکاف کی شرائط کو ملحوظ رکھا, تو اس حال میں مسجد سے باہر جاتا ہے کہ گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہوتا ہے. لہذا اعتکاف کی آپ نیت کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ ایک اچھا دینی ماحول پیدا ہو سکے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعتکاف کے اور انشاءاللہ مسائل جو دوپہر میں درس ہوتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کچھ مسائل بعد میں عرض کیے جائیں گے. میں اب زکوٰۃ کی حکمت اور زکوٰۃ کے فلسفے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ دین کا بہت اہم ترین ستون ہے اور یہ فرض ہے. کوئی شخص اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیں تو لاکھوں نماز پڑھتا رہے, اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے, ایسا انسان مومن نہیں ہوگا, کافر ہو کر دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. دین کی بنیاد جہاں نماز پر ہے, روزے پر ہے, حج پر ہے, وہیں دین کی بنیاد زکوٰۃ پر بھی ہے. بعض اوقات ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض اللہ کے حکم میں امر تعبدی, ہم کو ماننا ہی ہے, ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, ماننا ہی ہے. اگر مسلمان رہنا ہے, جنت میں جانا ہے, تو زکوٰۃ کو ماننا ہے, زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کرنا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ظاہری فوائد کیا ہیں, زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں, زکوٰۃ کا فرضہ کیا ہے, زکوٰۃ اللہ نے کیوں فرض کی. تو جو لوگ عقل و دانش والے ہیں, علم و ہنر رکھتے ہیں اور ماحول کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, تو زکوٰۃ کے فائدے ان کے سامنے ہیں, وہ زکوٰۃ کی اہمیت کو زکوٰۃ کے فائدے سمجھتے ہیں. زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں. مثلا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے بندوں, یہ سمجھ لو کہ آخرت کی سعادت مندی صرف نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی, آخرت کی سعادت مندی سے مال کو جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوگی، دنیا کے کاروبار میں مصروف رہنے سے حاصل نہیں ہوگی، آخرت کی سعادت مندی اس وقت حاصل ہوگی جب میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کیا جائے، مال کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، تب آخرت کی سعادت مندی حاصل ہوگی۔ تو آخرت کی سعادت مندی یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو جتنا مال بڑھتا رہتا ہے انسان کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کا لالچ اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے، اور حرص بڑھتا ہے مال کا، انسان دنیا کی محبت میں غرق ہوتا رہتا ہے، ہلاک ہوتا رہتا ہے۔ اور جب مال زیادہ ہوتا ہے تو انسان ناجائز طور پر بھی مال کا غلط استعمال کرتا ہے، اور وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اور جب متکبر ہو جاتا ہے تو فاسق و فاجر ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی تاکہ مال کا ایک مخصوص حصہ نکال دیا جائے تو تکبر و غرور میں کمی آئے گی، حرص و طمع میں کمی آئے گی، اور انسان کا فسق و فجور حتی الامکان دور ہوگا، اور حتی المقدور فسق و فجور انسان کا دور ہو جائے گا تو گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو کمال انسان کا ہے، انسانیت کا جو کمال ہے، وہ دو چیزوں پر ہے، ایک تو نظریاتی کمال ہے اور ایک عملی کمال ہے۔ نظریاتی کمال عقائد درست کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کے عقیدے درست ہیں، جو عقیدے ہونے چاہیں وہی عقیدے کسی کے ہیں، تو اس کو نظریاتی کمال حاصل ہو گیا، اور اگر کسی کے اعمال گڑبڑ ہیں، اعمال درست نہیں ہیں، تو نظریاتی کمال تو حاصل ہے لیکن اس کو عملی کمال حاصل نہیں ہے۔ عملی کمال اس وقت حاصل ہوگا جب نظریاتی کمال کے ساتھ ساتھ اعمال درست ہو جائیں، اور اعمال میں کیا ہے، نمازی پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے اگر اس پر حج فرض ہے، معاشرے میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو یہ جب انسان کر لے گا تو اس کو عملی کمال بھی حاصل ہو جائے گا، اور عملی کمال اس وقت تک مکمل طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان زکوٰۃ ادا نہ کر لے۔ تو عملی کمال کے حصول میں زکوٰۃ کا بہت بڑا رول ہے، بہت اہم رول ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے عقیدے درست ہیں، انسان نے زکوٰۃ ادا کر لی تو جہاں نظریاتی کمال حاصل ہو گیا، اس کو عملی کمال بھی حاصل ہو گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانۂ اقدس میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی، تو ایک ٹانگ کے علاوہ باقی سارا گوشت بار دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ حضور تشریف لائے اور پوچھا، ارشاد فرمایا کچھ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک ٹانگ باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس ٹانگ کے علاوہ باقی سارا گوشت باقی ہے، یعنی یہ ٹانگ باقی رکھی گئی ہیں، یہ ٹانگ خرچ ہو گئی، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا وہ باقی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال فنا نہیں ہوتا، اس کے لیے فنا نہیں، وہ مال باقی رہتا ہے، اور جو مال روک لیا جاتا ہے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے فنا نہیں، اس کے لیے بقا نہیں ہے، وہ مال فانی ہو جاتا ہے جو مال روک لیا جاتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ میں انسان جو مال خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس لاکھوں کروڑوں اربوں میں جو مال راہ خدا میں نکال لیا گیا، غربا فقرا یتامہ مساکین کو دے دیا گیا، تو حقیقت میں وہی مال آپ کا مال ہے، وہی مال باقی ہے، وہی مال قبر میں، وہی مال حشر میں کام آنے والا ہے، قیامت میں کام آنے والا ہے، اور جو مال دنیا میں آپ نے باقی رکھا، روک لیا، وہ مال ختم ہو گیا، وہ مال گویا کہ آپ کے لیے باقی نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کا کوئی نفع مرتب نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت امام رازی کے سامنے ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ آپ بہت بڑے امام ہیں، ایک مسئلہ ہمارا حل کر دیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کون سا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ مجھے ایسی کوئی صورت بتا دیں کہ میں اپنا سارا مال قبر کے اندر لے کر چلا جاؤں، میری جتنی دولت ہے میں ساری دولت لے کر چلا جاؤں، اور مرنے کے بعد میں اس سے فائدہ حاصل کرتا رہوں، جس سے دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہوں، ایسی کوئی صورت بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دو، سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دو گے تو جب جاؤ گے وہاں سارا مال تم کو مل جائے گا، اس میں سے ایک پائے بھی، ایک پیسہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے ایک فائدہ حاصل یہ ہو جاتا ہے کہ انسان آخرت کے لیے ایک ذخیرہ کر لیتا ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد جب ماں باپ کام نہیں آتے، بیٹے بچے کام نہیں آتے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا ہے، تو وہ مال جو انسان نے دنیا میں خرچ کیا وہ مال اس کے لیے کام آتا ہے، اور آخرت میں قبر کی روشنی کا سامان فراہم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف سے بھی انسان زکوٰۃ کا مال ادا کرنے سے متصف ہو جاتا ہے، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ رسول کے اوصاف کا مظہر ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے بندوں میرے رنگ میں رنگ جاؤ،
اور اللہ کی ایک صفت رزاقیت بھی ہے، وہ رزاق ہے، کائنات کے ہر مخلوق کا رزق فراہم کرتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اللہ ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ فضا میں ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کو اللہ کا رزق مل نہ رہا ہو۔ تو اللہ صفت رزاقیت سے متصف ہے، اس کی ایک صفت رزاقیت ہے۔ اور جب انسان زکوٰۃ کا مال نکال کر غریبوں کو پیسہ دیتا ہے، فقراء کو دیتا ہے، تو ان کے کھانے پینے کا وہ انتظام کر رہا ہے، ان کے لباس کا انتظام کر رہا ہے، ان کے رہنے کا وہ انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی صفت رزاقیہ سے متصف ہو گیا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ، اللہ کے اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، آپ اللہ کے بندوں کو خیال رکھیں تو اللہ آپ کا اور خیال رکھے گا۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ۔ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا کہ آپ ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تنگ دستوں کا خیال رکھتے ہیں، تنگ دستوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور آپ خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور حضور کے اوصاف بیان کیے کہ آپ خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، تنگ دستوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ فوراً مسلمان ہو گئی، دامائن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ تو حضور کے یہ اوصاف و کمالات تھے۔ حضور اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے، معاشرے میں غریب لوگوں کا خیال رکھتے تھے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے، یہ حضور کے اوصاف تھے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوگی کوئی مرد مومن جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اور جس پر زکوٰۃ فرض کی ہو، وہ بھی یتیموں کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، اور اپنے مال کی ایک مخصوص رقم نکال کر غربہ فقراء یتامہ پر خرچ کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، اللہ کے رنگ میں بھی رنگ جاتا ہے اور رسول اللہ کے رنگ میں بھی وہ رنگ جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی سب سے بڑی، اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اللہ کے رنگ میں بھی رنگ جاتا ہے اور رسول اللہ کے رنگ میں بھی رنگ جاتا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں کہ دنیا میں تین طرح کے انسان ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کم مال ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنی حاجتوں کو پوری کر سکیں، اچھے لباس نہیں پہن سکتے، اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے، وہ صحابہ نصاب نہیں ہیں، شریعت نے ان سے کچھ مطالبہ نہیں کیا، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، ان پر صدقہ فرض نہیں، کچھ مطالبہ نہیں ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ خود کھا پی سکتے ہیں، کسی کو کھلا نہیں سکتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، دوسروں کی حاجتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، ان سے بھی شریعت نے مطالبہ نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس ان کی حاجت سے زیادہ مال ہے، اتنا مال ہے کہ خود کھا بھی سکتے ہیں، اپنے ساتھ 10-20 لوگوں کو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، ان کے رہنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مصلحت کے خلاف تھا کہ کوئی فقیر غریب رہے، اس کی حاجت پوری نہ ہو سکے، اور کوئی ایسا رہے کہ اس کے پاس دولت کے ریل پیل ہو۔ تو اللہ نے ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ وہ لوگ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر ان لوگوں پر خرچ کریں جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ فقیر، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس نے اپنے مخصوص بندوں پر مخصوص قسم کا مال فرض کیا ہے تاکہ وہ لوگ وہ مال نکال کر اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیں اور بندوں کی رضا بھی حاصل ہو۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جب انسان فقراء غربا پر مال خرچ کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں مال دیا ہے، فلاں شخص کی وجہ سے میری حاجت پوری ہو گئی ہے، تو ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء الیہا، یہ بات دلوں میں ڈال دی گئی ہے، یہ بات فطری ہے کہ دل ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ احسان کرے، اور دل ان سے نفرت کرتے جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ آپ ان سے نفرت کریں گے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، اور آپ ان سے محبت کریں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں گھٹی میں پلائی گئی ہے۔ تو انسان کے ساتھ جو شخص احسان کرتا ہے انسان اسے محبت کرتا ہے. اور آج جب غریبوں فقیروں سے پر احسان کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، زکوٰۃ کا مال دے کر اور ایسے صدقات و خیرات دے کر ان کا خیال رکھیں گے، یقیناً ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، آپ کے حق میں دعائیں کریں گے اور کہیں گے اللہ اس نے ہمارا خیال رکھا ہے، تو بھی اس کا خیال رکھ، تو اس کی دولت کو برقرار رکھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، غریب و فقیروں کی دعائیں حاصل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دولت قارونی عطا نہ کرے، بلکہ اللہ ہمیں دولت عثمانی عطا کرے، یعنی ایسی دولت عطا کرے جو دولت دین کے راہ میں خرچ کی جائے، ایسی دولت عطا نہ کرے جس دولت پر آپ خود سانپ بن کر بیٹھ جائیں، آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو. اس طرح زکوٰۃ کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے فلسفے ہیں جن کی بنیاد پر زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور حقیقی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو دولت مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے یہ اللہ کا اور بہت بڑا فضل ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دولت دے، ہمیں مالدار بنا، اور اس دولت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مجھے عطا فرما. آج اب غور کریں، مدارس اسلامیہ کا معاملہ ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آج مدارس اسلامیہ کا سارا نظام آپ کی زکوٰۃ سے چل رہا ہے. زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تو شاید ہی کوئی ایسا سخی انسان ہوتا جو مدرسوں کو پیسہ دیتا اور سرمایہ دیتا. آج جو اللہ رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں نور ایمان، نور اسلام نظر آ رہا ہے، نور قرآن نظر آ رہا ہے، اس میں مدارس اسلامیہ کا سب سے اہم ترین رول ہے. اگرچہ مدارس اسلامی بہت کمیاں ہیں، لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود آج بھی مدارس اسلامی دین کا قلعہ ہیں، دین کا روشن و تابناک کھلا ہیں، جہاں سے اسلام کے سپاہی پیدا کیے جا رہے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ سے دین کا کام ہو رہا ہے، یہ مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں. اگر یہ زکوٰۃ کوئی شخص ادا نہ کرے تو گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، اس طور پر کہ وہ خود مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات سے مدرسوں کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے، یا کچھ لوگ یہ فکر ڈال رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے غریب لڑکیوں کی شادی کی جائے، یا زکوٰۃ کے مال سے یہ کیا جائے وہ کیا جائے، مدرسوں کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے. یہ بہت خطرناک فکر ہے. بلا شبہ غریب لڑکیوں کی شادی کرنا بہت بڑا نیک کام ہے، بلا اس کا میں انکار نہیں کر رہا، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. اور بلا شبہ دیگر امور میں غربا فقرا مساکین کو پیسہ دے زکوٰۃ کا مال دینا بہت بڑا کار خیر ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن سب سے بڑا کار خیر اس زمانے میں مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ کا مال دینا، اس سے بڑا کار خیر کوئی نہیں ہے. یہیں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہیں سے طلباء پیدا ہو رہے ہیں، معلمین مدرسین پیدا ہو رہے ہیں. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو نہ آپ کو امام مل سکے گا، نہ آپ کو مؤذن مل سکے گا، نہ آپ کو قاری مل سکے گا، نہ اذان دینے والا کوئی ہوگا، نہ حدیث پڑھانے والے ہوں گے، نہ مسجد میں نماز پڑھانے والے ہوں گے. یہ ساری بہاریں جو اسلام کی نظر آ رہی ہیں یہ دین ہے مدارس اسلامیہ کی، اور یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو علامہ عبدالرحیم صاحب، علامہ عبدالرحیم علیہ الرحمہ نہ ہوتے، محبوب سبحانی کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہت خطرناک سوچ اور فکر ہے کہ جو بعض ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو پیسہ نہ دے کر اور دیگر امور میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے. بلا شبہ جہاں دینا ہے آپ کو دیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ مال مدارس اسلامیہ پر خرچ ہو، محبوب سبحانی پر خرچ ہو. اب آپ اس سے پہلے بھی میں نے اعلان کیا ہے کہ دارالمحبوب سبحانی کے اراکین اور منتظمین نے دین کی دعوت و تبلیغ کا اعلیٰ پیمانے پر کام کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے. یہ بہت مختصر مدرسہ ہے، زمین بہت مختصر ہے، یہاں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام ہمارے اراکین و منتظمین کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام کرنے کی ترغیب ہمیں امام اہل سنت نے دی ہے کہ بہت اعلیٰ پیمانے پر مدارس قائم کیے جائیں. اعلیٰ پیمانے پر مدارس قائم کیے جائیں، لفظ قابل غور ہے، اعلیٰ پیمانے پر مدارس اس قائم ہوں گے جب بڑی وسیع و عریض زمینیں خریدی جائیں گی، اور بڑے وسیع و عریض لمبے چوڑے مدرسے قائم کیے جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ وہاں پڑھیں گے، وہاں کلیت البنات ہوگا، گرلس کالج ہوگا، اور دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، دینی تعلیم بھی ہوگی، تب یہ اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے یہ مشن پورا ہو سکے گا. تو مدارس محبوب سبحانی کے اراکین و منتظمین نے ہم پولی کی سرزمین پر تقریباً 30 بیگھہ زمین خریدی ہے، یعنی 6 ایکڑ زمین خریدی ہے. جو زمین بہت وسیع و عریض ہے، اس کا میں نے بارہا اعلان کیا ہے، اور پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا بھرپور تعاون کریں۔ بہت اعلیٰ پیمانے کے منصوبے ہیں، وہ منصوبے اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک آپ اپنا دستے تعاون دراز نہیں کریں گے، آپ نہ ہاتھ بڑھائیں گے نہیں، آپ قدم بڑھائیں گے تب ہمارے منصوبے پورے ہو سکتے ہیں۔ وہاں بہت اعلیٰ پیمانے میں مدرسہ بھی قائم کرنا ہے، ایک بچیوں کا مدرسہ بھی قائم ہونا ہے، مسجد کی تعمیر بھی ہونی ہے، لائبریری کا قیام بھی عمل میں ہونا ہے، ٹیکنیکل کالج کا بھی وہاں قیام عمل میں آنا ہے۔ یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، اگر آپ کی دولت اور آپ کا قیمتی سرمایہ وہاں لگ گیا تو یہ صبح قیامت تک لیے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کی قبر میں اور آپ کے حشر میں وہ سارے کے سارے نام اعمال اور سارا کے سارے آپ کے نیکیاں یہ نور کی شکل میں پہنچتی رہیں گی جو آپ کی قبر کے اندر روشنی کا سامان فراہم کرتی رہیں گی۔ لہذا آپ خود سمجھدار ہیں، بار بار کہنے کی حاجت نہیں ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اور صدقہ فطر کی رقم اس سال متوسط قسم کا میڈیم سائز کا جو گیہوں ہو اس کے اعتبار سے 60 روپے مقرر کی گئی ہے، لہذا آپ لوگ فی کا 60 روپے ادا کر کے دارال محمد سبحانی سے رسید حاصل کر لیں۔ اور چند لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، حضرت صوفی راحت حسین شاہ صاحب جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا شفا کرنی ہے، اور ایک صاحب نے اور دعا شفا کرنی ہے، نام سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لیکن مدثر خان صاحب ان کے لیے دعا شفا کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھنی، اول و آخر بیت پاک پڑھنی، اس کے بعد دعا ہو جائے۔